نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
تیسرے پارے کا آغاز کریں گے آیت نمبر 253 سورۃ البقرہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک رسل فضلنا بعدہم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات. یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر بزرگی دی, ان میں سے کچھ کے ساتھ تو اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بعض پر بلند کیے, اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے روشن دلیلیں دیں اور ان کو روح القدس کے ساتھ تقویت پہنچائی, اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے جبکہ ان کے پاس آ گئیں روشن دلیلیں, اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا, پس بعض ان میں سے جو ایمان لائے اور بعض جنہوں نے کفر کیا, اور اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہاں سے پارے کا بھی آغاز ہے, اور پچھلے پارے کی آخری آیت وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. وہاں اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں, یعنی یہ ساری خبریں جو پچھلی قوموں کی آپ تک پہنچتی ہیں یہ آپ کی رسالت کی دعوے دار ہیں. آگے تل کا رسول سے جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پھولوں کی طرح کسی کو سرخ کسی کو سفید بنایا, اسی طرح انبیاء کرام میں سے بھی عزت اور بزرگی دیتے ہوئے کسی کو ایک چیز میں بڑھا دیا کسی کو دوسری میں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنوع بھی تھا, ایک حسن کا اظہار بھی تھا, لیکن بعد والے لوگوں نے انبیاء کرام کی خوبیوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے تقابل کرنا شروع کر دیا. جب تک نبی تھے وہ تو معاملہ اور تھا, لیکن آج کے دور میں یہی معاملہ لوگوں نے شخصیات کے ساتھ کیا. آئمہ کرام جو دین کے خدمت گزار تھے, جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اخلاص کے ساتھ پوری تندہی کے ساتھ دین کی خدمت کی, اور ایک دوسرے سے وہ محبت بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کے استاد اور شاگردوں میں سے اپنے آپ کو کہلاتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ رہتے راتیں بسر کرتے, لیکن آج امت نے انہی کا نام لے کر امت کو چار ٹکڑوں میں بانٹنا شروع کر دیا. تو اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں کہ علم آنے کے بعد کا اختلاف تو سب سے برا ہوتا ہے, اور ان سارے اختلافات کا حل کیا ہے کہ انسان شخصیات کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پہ لگ جائے اور اصل مقصد پہ فوکس کرے, اور اصل جو دین کا میسیج ہے وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ, توحید. اللہ کا وجود نہیں, اس کو سب مانتے ہیں, بلکہ اللہ کا ایک ہونا قرآن کا بنیادی مضمون ہے. جب اس پہ نظر کی جاتی ہے تو بہت سارے اختلافات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 254 سے لے کر سورۃ البقرہ کے اختتام تک تقریباً کم و بیش کچھ نہ کچھ بیچ میں اور چیزوں کو لینے کے بعد مال کی باتیں ہیں. ہم نے پوری سورت کے اندر مختلف چیزوں کو دیکھا, اور اب یہاں سے آگے وہ حصہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے مال کے خرچ کرنے اور مال کی اہمیت کا سبق دیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی آیت ہی شعور کو بیدار کرنے والی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی نہ دوستی ہوگی. مطلب کیا ہے کہ ایک ایکسپائریشن چیک ہے تمہارے پاس, اور وہ تمہاری موت کے ساتھ ہی ایکسپائر ہونے والا ہے, اور بعض اوقات کچھ نیکیوں کے موقع ہوتے ہیں, جب وہ موقع چلا جائے تو آپ وہ نیکی کر نہیں پاتے. تو لہٰذا ہر بندہ نیکی کو ایک تحفہ سمجھے, ایک اللہ کی رضا اور اللہ کی قربت پانے کا ذریعہ سمجھتے ہوئے کر لے, مستقبل کی امید میں یا مستقبل میں کرنے کے خیال میں بڑی بڑی نیکیوں کو نہ چھوڑے. ہر انسان کے حصے میں ہر نیکی نہیں آتی. یاد رکھیے کہ اگر آج میں اور آپ پورے شعور سے بھی یہ چاہیں کہ ہم نیکی کے معاملے میں ہجرت کی نیکی کر لیں, کہ ہم مکہ سے مدینہ ہجرت کر دیں, تو ہم میں سے آج کسی کے پاس اس کا چانس نہیں رہا. بلکہ لا ہجرت بعد الفتح کے لفظ ہمیں بتاتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اب وہ ہجرت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جو کر چکے کر چکے, میں اور آپ آج بدر کی نیکی نہیں پا سکتے, ہم غزوہ خندق کی نیکی نہیں پا سکتے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہاں ایک پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو نیکی کا موقع تمہیں آج ملا ہے اس کو نعمت سمجھو, اور خاص طور پہ اگر وہ نیکی مال سے متعلق ہے تو اس کو رکھ لو. جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو عموماً طبیعت کھنچنے لگتی ہے. وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی قدر نہیں. جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس پہ ہم ہزاروں بھی خرچ کرتے ہیں کیونکہ چیز سامنے دکھتی ہے. آپ لاکھ خرچ کرتے ہیں آپ کے گھر میں مشین آ جاتی ہے, آپ کے گھر میں گاڑی آ جاتی ہے. آپ ملین خرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے جیتا جاگتا ہے گھر دکھتا ہے. اللہ کے راستے میں کون خرچ کرے؟ اللہ تو دکھتا نہیں. تو کہا آؤ پھر تمہیں بتائیں کہ کس کے راستے میں تمہیں نیکیاں کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. آیت الکرسی, جس کو کہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت کہتے ہیں, 25 اسماء و صفات ہیں اس ایک آیت میں. اللہ تعالیٰ کی صفات جن کو سن کے شیطان اس گھر سے اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے, اور اگر عقیدے کے ساتھ صحیح طور پہ یہ پڑھی جائے تو جنت اور انسان کے بیچ میں جو فرق ہے صرف وہ موت کا ہے. مرتے ہی ایک انسان جنت میں پہنچتا ہے. تو یہاں آیت الکرسی سے ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی معرفت انسان کو اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنے کے لیے نہ صرف تیار کرتی ہے بلکہ وہ خود پہ رحم کھانے کی بجائے اس کو اپنی آنر سمجھتا ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی ذات کو کسی کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ وہ تو خود قدیر ہے, الحی ہے اور القیوم ہے. اس میں جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے, ہلکا سا دیکھیں, پہلے لفظ اللہ ہے, اسی کے ساتھ الہ ہے, پھر الحی, پھر القیوم, پھر اللہ کی صفت نیند اس کو نہیں آتی, پھر اگلی صفت اس کو اونگ نہیں آتی, پھر اگلا اس میں اللہ کی صفت ہے کہ وہ پورے زمین اور آسمان کا مالک ہے, پھر شفیع ہے, اللہ کی سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا, پھر اس حاضر اور غیب کا جاننے والا ہے, اس کی قدرت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے, پھر ان دونوں کی حفاظت ان کو تھکاتی نہیں, وہ علی اور عظیم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت دینے کے بعد کہہ دیا, اب جس کو پتہ چل گیا, جس کو اللہ کی معرفت ہو گئی, اب وہ اپنی خوشی سے اللہ کی طرف آئے گا. لہٰذا لا اکراہ فی الدین, کسی کو دین کی طرف بلانے میں کوئی جبر نہیں, زبردستی کے سودے نہیں, کوئی برکت نہیں ہوتی زبردستی کا دین کا کام کرانے لے. یقین کرے وہ کام ڈھہ جاتا ہے. کبھی زبردستی آپ ازما لیں, میں تو اس چیز کو بہت زیادہ, جس کو کہتے ہیں نا دل کے اوپر لکھی جاتی ہے یہ بات, کہ جو دین کا کام کوئی بندہ اپنے دل کے جذبے سے کرے گا وہ نیکی باقی رہے گی, اور جو ماری باندھی نیکی ہوگی نا وہ کچھ عرصے کے بعد خود ہی ختم ہو جائے گی, خیر نہیں ہوتی, برکت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کی ذات نے اپنی ذات کا تعارف کرا کے کہا کہ اب چھوڑ دو لوگوں کو کھلا. اللہ نے جیسے ہمارے دل کو دھڑکایا, جیسے آنکھوں کو جھکایا, دلوں کو بھی اسلام کی طرف لا سکتا تھا, لیکن اللہ کا یہ فیصلہ نہیں. کیونکہ قد تبین رشد من الغی, ہدایت واضح ہے, گمراہی واضح ہے, سب کو پتہ اچھا کیا برا کیا, اب سب کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو. سب کو پتہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے, اس کی طرف آنا چاہیے, لیکن آتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بیچ میں طاغوت ہے. اللہ کی طرف آنے کے لیے طاغوتوں کا انکار کرنا پڑتا ہے. اپنا نفس طاغوت بن جاتا ہے, معاشرہ طاغوت بن جاتا ہے, مال طاغوت بن جاتا ہے, اولاد طاغوت بنتی ہے, کسی کو شاپنگ, کسی کو کھانے پینے کا شوق, دعوتیں, سوشلائزنگ, یہ سارے طاغوتوں کا انکار کر کے یومن باللہ ہی جب ہوگا تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. شعور کے ساتھ جب انسان راستے کے سارے لا خداؤں کو ختم کر کے اللہ کو تھام لیتا ہے, پھر کوئی بہت کم ہوا کہ پلٹ جائے اسلام کی طرف سے آنے کے بعد. اس لیے فرمایا کہ تم سب کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. آنا تو چاہتے تھے اللہ کی طرف, تو کیا پھر اللہ نہیں آنے دیتا؟ نہیں, اللہ کی طرف کوئی آنا چاہے تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, جو ایمان والے دل کے ساتھ اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اس کا اظہار کیا ہے؟ کہ اللہ ان کو اندھیروں سے روشنیوں میں لے آتا ہے. نفس کے اندھیرے, حب دنیا کے اندھیرے اور تعصبات کے اندھیرے, ظلمتوں کے اندھیرے, اللہ اسے نکال کر قرآن کے اور اسلام کے نور کی طرف لے آتا ہے. اس کے برعکس جو اللہ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے, ان کے دل کفر والے دل ہیں, اور ایسے کافروں کے دوست طاغوت بن جاتے ہیں. جو یخرجونہم من النور, جو ان کو نور سے ظلمات کی طرف لیتے ہیں. اگر آپ ان دونوں کو اوپر نیچے رکھ کے دیکھیں تو من اور الہ کا ہی فرق ہے. دونوں جگہ دیکھیں, ظلمات بھی اور نور بھی ہے, من سے الہ طرف. ترتیب پلٹ دے تو کہانی پلٹ جاتی ہے. اللہ اپنی طرف آنے والوں کو کبھی اندھیروں میں نہیں رکھتا, اور طاغوت جو بظاہر بڑے چکا چوند والے بھی دکھتے ہوں وہ کبھی بھی انسان کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتے. اولئک اصحاب النار, وہ جہنم کے ساتھی ہے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جہنم سب سے تاریک گھڑا ہے, ایسی اندھیرے کہ جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے. اس کے بعد آیت نمبر 258 سے لے کر 260 تک تین طاغوتوں کا تذکرہ ہے. ایک طاغوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کی شکل میں تھا, جس نے اس دور میں ان کے ساتھ مقابلہ کیا. نمرود اس کو کہتے تھے, خدائی کا دعوے دار تھا, ابراہیم نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو دعوت دی اور اس بات کو کسی بحث مباحثے میں ڈالنے کی بجائے اس مناظرے کو دعوت میں بدل دیا۔ اس نے الجھنا چاہا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی باتوں میں الجھنے کی بجائے اس کو دوسری دلیل پیش کر دی، اور آخر میں کیا ہوا، فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا۔ وہ سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نہیں لا سکا، جبکہ اس نے اپنے زوم میں ایک مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرنے کا دعویٰ بھی کر لیا۔ حقیقت سمجھ آ گئی لیکن اس کے باوجود ایمان نہ لایا، کیوں؟ کہ راستے میں تکبر تھا۔ طاغوت کون سا تھا اس کا؟ اپنا نفس، انا ربکم۔ سب سے بڑا دعوے دار جو انا ربکم کا ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ جس کے اندر تکبر اور کبر ہوگا اس کو بات سمجھ آ کر بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ دوسرا واقعہ 259 میں، اوکل لذی مرہ سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر پہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اسی واقعے کی بنیاد پہ یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ سارے یہود نہیں کہتے، ان کا ایک خاص سیکٹ ہے جو کہتا ہے کہ چونکہ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک فوت کرنے کے بعد زندہ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں گے۔ نعوذ باللہ، یہ صرف ایک اٹکل کی بات ہے۔ یہاں طاغوت کیا تھا؟ شک کہ شاید مرنے کے بعد اللہ زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ وہ چیز کھل کے دکھاتا ہے جو کہ عام لوگوں کو اشارہ قطعتاً بتائی جاتی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان والے کے دل میں کبھی کوئی شک کی بات آ بھی جائے تو اللہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور دکھاتا ہے جس سے اس کا دل جم جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 260 میں، وَإِذْ قَالَ ابراہیم میں دوبارہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے کہ جن کے دل میں ایک سوال اٹھا تھا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ شک نہیں تھا، صرف ایک سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقت سے مشاہدہ کروا دیا کہ کیسے پرندے اپنی جگہ سے اڑ کر واپس ان کی طرف آئے جبکہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ ہمارے لیے اس میں معاملہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین انسان کو دلایا جائے۔ اب یہاں طاغوتوں کا تعارف کرا کر آیت نمبر 261 سے لے کر آگے کی آیات جو ہیں تقریباً 3 رکوع تک، ان سب میں اللہ کے راستے میں مال کی بات ہے، خرچ کی بات ہے۔ مثل الذین ینفقون فی اموالہم فی سبیل اللہ، کہ ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ 7 بالیوں کو اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ جس کا زیادہ کر دے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے ایک قرض لیا اور کہا کہ تم 1 لگاؤ گے تو کل 700 لے لو گے، اور اس سے بھی زیادہ بڑھے گا۔ کیسے بڑھے گا؟ نمبر 1، نیت کیا تھی، اخلاص کتنا تھا، کن حالات میں وہ نیکی کا کام کیا، جیسے سودے کی مانگ زیادہ ہو اور چیز کم ہو، اسی طرح فی سبیل اللہ کاموں میں بھی یہی احساس ہوتا ہے کہ جب ہر چیز اپنے حساب سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کا وہ مول نہیں رہتا، جبکہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت ہی خوبصورت فصل کا اظہار کر کے لوگوں کو رغبت دلائی، اور سارے ہی چاہتے ہیں کہ 1 کا 700 ملے۔ دنیا میں تو 1 پہ 1.25 مل جائے تو بندہ لینے کو تیار ہو جائے، کہاں اس کو 700 گنا پہ بڑھا دیا۔ لیکن بیچ کے 4 بڑے بڑے رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کا تذکرہ آیت نمبر 262 اور اس سے اگلی آیت میں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ دینے کے بعد احسان جتلانا، اللہ کے راستے میں کچھ دیا یا کچھ کیا تو بعد میں احسان جتلاتے رہے۔ دوسری بات ہے عزا، وہ کیا ہے؟ باتوں سنانا، تکلیف دینا، تانے دینا، کسی غریب کی ضرورت پوری کر دی، اب ہر وقت اس کو جتلا رہے اور تانے دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ 2 کام نہیں کرے گا اس کو اللہ کے پاس سے بہترین اجر بھی ملے گا اور وہ مطمئن ہوگا۔ اور ساتھ ہی بتا دیے کہ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذن، ایسی بات جو اچھی ہے اور بخشش والی ہے وہ صدقے سے بہتر ہے جو دینے کے بعد دوسرے کو ستایا جائے۔ اور اللہ کو تمہارے صدقوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غنی اور حلیم ہے، وہ خود اپنے کام کرنے کو کافی ہے لیکن تمہیں نیکیوں کے وہ موقع دیتا ہے۔ اس کے بعد 2 مزید چیزوں کا تذکرہ آیت نمبر 264 میں ہے، من اور رضا تو پیچھے گزر گیا تھا۔ تیسری چیز ہے ریا الناس، دکھاوا، شو آف کرنا، لوگوں کو دکھاؤ، دیکھو کیا ہے، دس اینڈ دیٹ۔ ایسا شخص جو ہے وہ گویا کہ ایک چوتھی برائی میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو دنیا میں ہی اپنی نیکیوں کو کھولنا چاہتے ہیں دوسروں کے سامنے اور دکھا دکھا کے کرتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ سی تھرو کپڑے پہننے والا۔ اب دیکھیے کہ ریاکار کو اگر آپ اپنے تصور میں لائیں تو ایک ایسا شخص جس نے سی تھرو کپڑے پہنے ہو جس میں جسم جھلکے، اس کپڑے کا کیا فائدہ؟ وہ کپڑا نہ اس کو گرمی سے بچائے گا نہ سردی سے بچائے گا۔ بالکل اسی طرح جس نے خرچ بھی کیا، بیچارے نے محنت بھی کی، دل پہ ہاتھ بھی ڈالا، کچھ بھی کیا، بخل پہ پاؤں رکھ کے کر بھی لیا کام، لیکن دوسروں کو دکھا کے اپنے اس کیے کرائے کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال ایک پتھر پر پڑے ہوئے مٹی کی دیتے ہیں۔ مٹی کیا ہے؟ اوپر جو پڑی ہوئی، یہ ان کا مال خرچ تھا جس کے اندر کوئی بنیاد نہیں تھی، کھوکھلا۔ اب کیا کریں، نہ دیں گے تو سارے کہیں گے کہ اس نے دیا، میں نے نہیں دیا۔ بعض دفعہ خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں، شادی بیاہ کے موقع میں لوگ اس طرح دیتے ہیں، ہے کوئی رشتہ دار غریب ہے، اس کو ضرورت ہے، دے دو۔ سجا کے تھال میں لے کے جائیں گے، ماموں یہ لایا، خالہ یہ لائی ہے، اور ایسا خرچ ایسی ہے جیسے پتھر پہ تھوڑی دیر کو مٹی جمی، بارش پڑی، سب ختم۔ بارش کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا۔ جس دکھاوے کی بارش نے سب کچھ ختم کر دیا، نیچے کیا رہ گیا؟ سلدن، بالکل بنجر کا بنجر پتھر رہ گیا، کوئی چیز ان کو نہیں ملے گی جو کہ وہ انہوں نے جمع کی تھی۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یا قوم الکافرین کون ہے؟ ریاکار۔ یا کفر سے مراد کوئی ڈس بلیف نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کو دوسروں کے دکھاوے کے لیے کرنا۔ اس کے برعکس اگلی آیت میں ایک خوبصورت کردار جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ بڑی خوبصورت اس میں ایک مثال مل گئی۔ نمبر ایک، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اور دوسرے، اپنے دل کو جمانے کے لیے۔ جس چیز پہ آپ کا خرچ ہوتا ہے نا، وہ چیز اپنی لگتی ہے۔ جب آپ کوئی کام صرف اس لیے کرتے ہیں نا کہ چلو بھائی میں کروں، یہ میرا کام ہے، آپ کو اتنی اس سے محبت ہوگی۔ جیسے بچے کو ماں پالتی ہے نا، جتنا جو بچہ زیادہ ستائے، دکھ ہو، بچہ بیمار رہے، ماں کو اس سے اتنا ہی پیار ہوتا ہے۔ جو بچے دوسرے پال دیتے ہیں ان بچوں سے اتنا پیار نہیں ہوتا۔ بالکل اللہ کے راستے کے کاموں میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب ہم اس کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں نا، تو وہ کام ہمیں اپنا لگتا ہے، اور جب وہ کام ہم نہیں، کوئی اور کر لیتا ہے یا کسی اور سے کروا لیا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ انسان کی انسیت اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، جھجک پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں دینے سے تثبیت قلب ملتی ہے، آپ اپنا حق جماتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ میرا کام ہے، یہ میری چیز ہے۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ ہم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ چیز، اللہ تعالیٰ کا وہ کام بھی ہمیں اپنا نہیں لگتا۔ دو چیزیں یا نوٹ کر لیجئے، نمبر ایک، اللہ کی رضا کے لیے کاموں کو کرنا ہے ہم نے، اللہ راضی، اور دوسرا یہ کہ میرا فائدہ ہے، میں جم جاؤں گی۔ آج ہم اللہ کے کام چھوڑتے ہیں تو ہم سب سے پہلے خود ہی لڑک جاتے ہیں۔ کہا ایسے شخص کی مثال، جنت ایک اونچا باغ ہے، بلندی پہ بہت ہی خوبصورت گرین، اور اوپر سے دگنے کا دگنا پھل آیا اس پہ، بارش نہ بھی ہوئی تو فتولن، چھوٹی سی شبنم کافی ہے، کسی کے پاس دینے کو ہے ہی کچھ نہیں، مٹھی بھر کھجوریں تھیں، اللہ کہتا ہے فتولن، وہی کافی ہے، ہمیں بارش نہیں چاہیے۔ عثمان غنی نے اگر اتنا کچھ دیا لیکن عقیل تھوڑا دے سکے، تو عقیل کا خرچ ان کے برابر ہو گیا، کیونکہ انہوں نے پورے دل کے جماؤ کے ساتھ دیا تھا۔ اور جو تم دیتے ہو یا جو تمہارے پاس ہے، اس کو واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ پھر اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر شعور کو بیدار کرنے والا واقعہ، آیت نمبر 266 میں، ایک ایسا شخص جو پہلے بہت اچھے کام کرے پھر چھوڑ دے، اس کو مثال دی گئی ایک ایسے بوڑھے شخص سے کہ جس کا بڑا لگا لگایا کھیت ہو، لیکن جب پورا کھیت عروج پہ آیا اور وہ شخص خود بوڑھا ہو گیا، بچے چھوٹے تھے، لیکن اس کھیت کو آگ لگ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو اپنی ابتدائی زندگی میں نیکیاں کرتا رہا، لیکن موت سے پہلے نیکی چھوڑ دی یا برائی میں پڑ گیا۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کوئی نیکیوں کو کافی نہ سمجھے جب تک ہم اسی نیکی پہ دنیا سے چلے نہ جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 267 عشر کے بارے میں، عشر کیا ہے؟ جن کی زمینیں ہوتی ہیں وہاں سے فصلیں اگتی ہیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی، ان کو عشر دینا ہوتا ہے، اور عشر دسواں حصہ ہوتا ہے۔ اگر زمین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، یعنی پانی کے پیسے نہیں ان کو دینے پڑتے، تو پھر ان کو دسواں حصہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر زمین پہ پانی جو لگ رہا ہے وہ خرید کے، کوئی ٹیوب ویل ہے، کوئی بجلی سے چلا رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر بیسواں حصہ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کر کے آیت کے آخر میں ایک بہت ہی شعور کو بیدار کرنے والی بات کر دی کہ ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمدوا فیہ، کہ کسی کو اللہ کے راستے میں یا اللہ کے نام پہ کچھ دیتے ہوئے اتنی گندی چیزیں نہ دو کہ تمہیں کوئی دے تو تم آنکھیں بیچ لو اور جان لو کہ اللہ غنی اور حمید ہے. ہم سب کے قبلے درست ہو جائیں جب ہم اللہ کے لیے کوئی چیز دیں یا لیں کہ جو دے رہے ہیں کہ ہم خود بھی وہ لے سکتے ہیں اور ہمیں وہ چیز اچھی لگے گی اپنے لیے. اور شیطان راستے میں رکاوٹیں کیا ڈالتا ہے, لو اب تم اللہ کے راستے میں دو گی تو تمہارا کیا بنے گا. تو آیت نمبر 268 سے لے کے 269 میں شیطان کی وسپرز, شیطان کے وسوسے, اس کی خسر پسر جو ہمارے دلوں میں وہ ڈالتا ہے کہ دو گے تو کیا ہو جائے گا, یا یعدکم الفقر, غریب ہو جاؤ گے, پھر بندے کا ہاتھ رک جاتا ہے, پھر پیسہ جمع ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے دیکھو کیا کرنا ہے, آخر کس لیے کماتے ہو, بچے ہی کی تو شادی پہ کام آئے گا. تو یا امرکم بالفحشاء, یہ دوسرا سٹیپ ہے. پھر اس پیسے کو جو اللہ کے رستوں میں نہیں لگواتا وہ انسان کے اپنے تعیشات پہ لگواتا ہے, پمپ اینڈ شو پہ لگواتا ہے. اس کے برعکس اللہ مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے, اور واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر آیت نمبر 269, حکمت جو ہے یہ یہاں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی حکمت سے ہے. یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, یعنی مال کو یا اپنی صحت کو یا اپنے وقت کو اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگاؤں کہ زیادہ پھل ملے. انسان کے پاس ایک سے زیادہ مواقع ہوتے ہیں نیکی کرنے کے, کیا کرے, خود سے پوچھے کہاں لگانے سے زیادہ ملے گا. تو ایک اچھے تاجر کی طرح وہاں اپنا سرمایہ زندگی, سرمایہ حیات اور وقت اور صحت لگائے جہاں ایک سے دس ملے, نہ کہ وہاں لگائے جہاں ایک کے ایک یا دو ملیں. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت صرف اولو الالباب ہی پکڑتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہوتی ہے کہ انسان کو خرچ کے طریقے سکھائے کہ میں نے خرچ کہاں کرنا ہے. پھر اس کے بعد نظر کی بات ہے آیت نمبر 270 میں. بعض دفعہ لوگ اپنے اوپر کوئی چیز فرض کر لیتے ہیں. ومان فقط من نفقت سے مراد ہے گروسری کا خرچ. نفقہ کہتے ہیں روزمرہ استعمال کے کاموں پہ. اللہ کے نبی نے فرمایا مرد جو اپنے گھر والوں کے لیے بھی لقمے خریدتا ہے یا کھانا خریدتا ہے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے. یہ صدقہ ہے, ضروریات پہ خرچ کرنا بھی انسان کو اجر دیتا ہے, شرط یہ کہ وہ اسراف نہ ہو اور ضائع نہ ہو. دوسری چیز او نظر تم من نظریں, نظر ماننا, وہ چیز جو آپ پہ فرض نہیں تھی لیکن آپ نے فرض کر لی, تو اگر مانی ہے جائز کام کی حلال کی تو اس کو پورا کرو, نہیں پورا کریں گے تو نظر توڑنے کا وہی کفارہ ہوگا جو کہ قسم توڑنے کا ہے, یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کپڑے یا پھر 3 روزے رکھنا. پھر آیت نمبر 271 میں خرچ کرنے کی مختلف صورتیں. نمبر 1, تبدو الصدقات, کھول کے دو, سب کو دکھا کے دو تو بھی اچھا ہے. ہاں اگر تم اس کو چھپا لو اور فقیروں کو دے دو تو بھی اچھا ہے, اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا, یعنی صدقہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. خرچ کریں ظاہر کے چھپا کے دونوں باتوں میں کیا حسن ہے. فرض صدقات ظاہر کر کے دینے چاہیے, یعنی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کسی کے بھی سامنے دے دیں تاکہ دوسرے کو بھی یاد آ جائے کہ میں نے بھی دینے ہیں. کسی آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں, کھول کے دے دیں, سامنے دے دیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کسی انسان کو دے رہے ہیں, کوئی غریب رشتہ دار ہے, کوئی اپنا ہے بیگانا ہے, تو چھپا کے دیں. اور اسی طرح نفل صدقے دیتے ہیں ایسے ہی خوشی سے تو وہ بھی چھپائیں تاکہ آپ کا نفس موٹا نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 272 میں اشارہ ہے ان صحابہ کی طرف جنہوں نے اپنے ان رشتہ داروں کو دینے سے ہاتھ روک لیا جو دین پہ نہیں تھے, اور کہا کہ اچھا جب تک اسلام قبول نہیں کرو گے ہم تمہیں نہیں دیں گے. تو کہا لیسا علیک ہداہم, آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جو خرچ آپ کریں گے اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. تو لہٰذا کبھی کسی کو یہ کہنا کہ پہلے نیک بنو پھر دوں گی, قرآن پڑھو پھر دوں گی, یہ درست طریقہ نہیں ہے. وہ نمازیں بھی شروع کر دے گا تو ہو سکتا ہے وہ مقصد صرف آپ کے کپڑے لینے ہوں, تو تبلیغ کرنا اور ہوتا ہے, اور دھونس کے ذریعے سے کسی کو نیک بنانا اور بات ہے. تم جو خرچ کرو ابتغاء وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ چاہو, اور جو تم دو گے پورے کا پورا تمہارے سامنے ہوگا. آیت نمبر 273 میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کاموں میں اس طرح گھر جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. یہ کوئی ہینڈی کیپ لوگ نہیں ہیں کہ اخ صرف سبیل اللہ, نہ کوئی یہ جیلوں کے قیدی ہیں. یہ کون ہے جنہوں نے خود کو خود قید کیا؟ ان کے پاؤں میں زنجیریں نہیں ہیں لیکن فرض کی زنجیریں ہیں, مقصد کی زنجیریں ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کو مشن بنایا. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لا یستطیعون ضربم فی الارض, زمین میں چل پھر نہیں سکتے, کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے, کوئی کما کھا نہیں سکتے, کوئی پکا نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, لیکن بھرم کیسا رکھتے ہیں کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے انجان شخص ان کو بڑا دولت مند سمجھتا ہے یا بہت کفایت والا سمجھتا ہے، تم کیا کرو، تعریفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے پہچانو، ان کی عادت کیا ہے، لا یسلون الناس الحافا، یہ لپٹ لپٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے، تو وما تنفقو من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو آگے بھی یہ سلسلہ چلے گا، لیکن یہاں رب پورا ہوا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آیت میں ایک ڈفرینٹ پیکج ہے، ہر بندے کو اللہ نے نیکی کے موقع دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ میرے دل سے مال کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال لے۔ اللہ کے نبی کی دعا میں ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے نا، ان سب چیزوں کو تیری محبت کو پانے کا ذریعہ بنا دے۔ ایک دعا میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ جب دنیا والے دنیا کی چیزوں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہو نا، اپنی گاڑیوں کو دیکھ کے خوش ہیں، اپنے گھروں کو دیکھ کے خوش ہیں، اپنی چیزوں کو، تو اللہ مجھے اس وقت اپنی عبادت کی خوشی دے۔ اور ہم اپنے لیے یہی دعا کرتے ہیں، یہاں پہ رکیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔